سورة النحل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم.
سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. آ گیا اللہ کا فیصلہ، یعنی آنے ہی والا ہے، ظاہر ہونے ہی والا ہے. کون سا فیصلہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا فیصلہ، کیونکہ یہ مکی صورت ہے. فلا تستعجلوا، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، مشکل وقت ختم ہونے ہی والا ہے. پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی آپ کی کوششوں کے باوجود بھی اگر یہ شرک سے باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں، یہ اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں. کیونکہ پیغمبر جب کسی قوم سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی قوم کی شامت آ جاتی. یہی وجہ ہے کہ پھر ان پر ایک شدید قحط بھی مسلط ہوا تھا، تاکہ شاید اب یہ لوگ عاجزی سے کام لیں. وہ اس روح کو، یعنی وحی کو، اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کس بات پر، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. انہ لا الہ الا انا فاتقون، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی کی طرف واپسی ہے، لہذا اسی کے ڈر سے سب کام کرنے چاہیے، اسی کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، انسان کی اصلیت بتائی جا رہی ہے کہ کیا چیز تھا وہ، اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا، خدا کا مقابلہ کرنے لگا. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، دیکھو تو صحیح اس کے کارنامے، دیکھو تو صحیح اس کی قدرت کی نشانیاں، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، یعنی جانوروں کا گوشت دودھ اور ان کی کھال تو ہے ہی، لیکن ان سے بعض اوقات کھیتی باڑی کا کام بھی لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں جو انسان کو آہستہ آہستہ معلوم ہو رہی ہیں. ان میں تمہارے لیے جمال یعنی خوبصورتی ہے، کیا حسین منظر ہوتا ہے جب صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو، بھیڑ بکریاں جب دور دور تک سرسبز میدانوں میں پھیل جاتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے موتی بکھر گئے، عجیب منظر اور حسن ہوتا ہے. اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو، سورج کے غروب ہونے کا منظر اپنی خوبصورتی پیش کرتا ہے، اور پیٹ بھرے خوش خوش لوٹنے والے جانور عجب حسن پیدا کرتے ہیں اس ساری فضا کے اندر. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. تمہارے خادم بھی ہیں, خدمت گزار, تمہارا بوجھ بانٹتے ہیں. اللہ چاہتا تو تمہیں وہ بنا دیتا اور وہ تمہاری جگہ ہوتے, لیکن اللہ نے تمہارے لیے ان کو پیدا کیا. وہ تو کام میں لگے ہوئے ہیں اور تم انکار میں لگے ہوئے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. یعنی گھوڑے صرف سواری کے لیے نہیں بلکہ سٹیٹس سمبل بھی ہیں. وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں. کتنا عظیم ہے ہمارا رب کہ ہمارے علم کے بغیر ہمیں فائدہ پہنچاتا رہتا ہے, اور دوسری طرف ہم ہیں کہ تھوڑا سا کسی کا کچھ کام کر دیں تو جتاتے رہتے ہیں اس کو. اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں. یعنی انسان کو دنیا میں چونکہ عقل دے کر بھیجا گیا, اس لیے انسان اپنی مرضی سے بھی مختلف طریقے اور مختلف عادات اور رسم و رواج اختیار کرتا ہے, لیکن اللہ نے انسان کو بھٹکنے سے بچا لیا, اپنی خواہشات کا بندہ بننے سے بچا لیا, اپنے عقل کی تابعداری سے بچا لیا, خود راستہ دکھایا اس کو جس کا آغاز اس نے کیا اور جس کا انجام بھی وہی پر ہوتا ہے. یعنی اسی سے چلتے اور واپس اسی تک جا لوٹتے ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. سب کچھ انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اور اگر اللہ ان کو تھام کے نہ رکھتا تو ہمارے سروں پہ برس رہے ہوتے. آپ کو معلوم ہے نا کہ کس قدر شہاب ثاقب گرتے ہیں اور کس طرح وہ اوپر فضا میں ہی جل کے ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ پروٹیکٹیو لیئرز نہ بناتا تو وہ سیدھے نیچے آ کے گرتے. تو وہ کنٹرول میں ہے اللہ کے, وہاں کام بھی کر رہے ہیں, مقصد بھی پورا ہو رہا ہے اور تمہارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے اور تمہیں ان کے شر سے بچایا بھی گیا ہے. تو کیا پھر بھی شکر گزار نہ ہوگے؟ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں, جو عقل سے کام لیں. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں ان میں بھی ضرور نشانی ہے. یعنی کریشن کے جو کلرز ہیں ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے, چاہے وہ مچھلیوں کے رنگ ہوں, چاہے وہ پرندوں کے ہوں, چاہے وہ پھولوں کے ہوں, چاہے وہ سبزیوں کے ہوں, چاہے وہ کھیتوں کے ہوں, چاہے وہ آسمان کے رنگ ہوں, ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے. یہ سب کچھ انسان کی توجہ کے لیے, غور و فکر کے لیے. اور آپ دیکھیے ان سب رنگوں کو کتنا مناسب طور پر ان کے جو کمبینیشن ہے بنائے گئے. اگر صرف زمین اور آسمان کا رنگ الٹ ہو جاتا, زمین کا رنگ آسمان کو مل جاتا, آسمان کا زمین کو مل جاتا, تو کیا یہی خوبصورتی ہوتی؟ ہرگز بھی نہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو, زیورات. اتنا ہیوج سمندر اپنی حد پہ رکا ہوا, اگر ذرا ٹلٹ ہو جائے تو سب تمہارے سر پہ آ جائے. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے, کہاں کے لوہے کی ایک چھوٹی سی تار بھی ڈوب جائے اور کہاں اتنا بڑا شپ آسانی سے پانی کے اوپر اوپر پھسلتا چلا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. یعنی اللہ نے یہ کائنات تمہارے لیے بنائی, اسے ایکسپلور کرو, اس سے فائدے اٹھاؤ. لیکن جب اٹھا لو تو پھر خود کو کریڈٹ نہ دو, کہ ہماری کوشش کے نتیجے میں ہمیں یہ سب کچھ ملا. دیکھو پیدا کس نے کیا تھا، وہاں رکھا کس نے تھا تمہارے لیے، تو جس نے اصل میں بنایا اسی کا شکر ادا کرو. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، یعنی کیلوں جیسا کام کر رہے ہیں پہاڑ زمین میں، تب یہ ہماری زمین کا کرسٹ جو ہے اور یہ اوپر کا حصہ ٹھہرا ہوا ہے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. کبھی آپ ٹریول کریں نا باہر تو زمین پہ دیکھیں، خصوصاً پہاڑی علاقے میں، پہاڑوں کے اندر دھاریاں اور پہاڑوں کے اندر مختلف رستے بنے ہوئے. ایک تو نا انسانوں نے بنائی سڑکیں تو چند ایک گنی چنی محدود ہیں، اور ایک ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی رستے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. انسانوں نے تو ان رستوں کو ذرا پکا کر لیا ہے زمین پر بھی اور پہاڑوں پہ بھی، مزید ان کو تراش لیا ہے، ورنہ اصل میں تو اللہ ہی نے رکھے. اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، یعنی رات کے اندھیرے میں تم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہو تمہیں کچھ خبر نہیں، ہو بھی نہیں سکتی، لیکن ستاروں کی چال سے تمہیں بھی چلنا آ جاتا ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی، اس کو سب پتا. اب دیکھیں اگر کسی انسان کو ہمارے چھپے کا پتہ چل جائے تو پھر بھی وہ ہم پر رحیم رہے؟ ماں کو جب پتہ چلتا ہے بچے نے کوئی گڑبڑ کی ہے اور چھپ کے کی ہے تو پتہ چلنے پر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی، اس کو ہماری نیتوں کے حال پتہ ہے، ساری خرابیاں اندر کی ساری گندگیاں پتہ ہیں اس کو، اس کے باوجود وہ ہم پہ رحم اور شفقت کرتا چلا جاتا ہے. کس قدر مہربان ہے وہ رب. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. خصوصاً قبروں میں پڑے ہوئے لوگ جن کو لوگ خدا سمجھے بیٹھے اور جن سے جا کے دعائیں کرتے ہیں. الہکم الہ واحد. تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، ایک ہی الہ ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے. قلوبہم منکرہ. اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. لا يحب المستكبرين. کیسے ہیں یہ متکبر لوگ کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے، جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، یعنی قرآن کے بارے میں، وحی کے بارے میں، تو کہتے ہیں آجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں، پرانے قصے ہیں قرآن میں. تو یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ جہالت کی وجہ سے گمراہ کر رہے ہیں. گویا اگر کسی نے دوسرے کسی انسان کو دین سے بھگایا، دین کو مشکل کر کے بتایا یا دین سے ڈرایا، تو پھر اس کا ذمہ بھی اس پر ہوگا جو خود بہک رہا ہے اور دوسروں کو بھٹکا رہا ہے. بھٹکانے والا خود ذمہ دار ہوگا. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو اپنے سر لے رہے ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی. کہاں ہیں وہ سب لوگ، دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں اور قومیں اور ترقی یافتہ لوگ؟ کچھ بھی تو نہیں بچا. اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پہ آ رہی اور ایسے رخ سے ان پہ عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا، ان کو خیال بھی نہ تھا، لیکن جب عذاب آیا تو ان کی چھتیں نیچے گر پڑی. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا، بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے، آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے, اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے, اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ, وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. ان آیات میں بھی آپ دیکھیں کہ موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں تو متکبر سے متکبر لوگ بڑی عاجزی دکھاتے ہیں, مسکین بن جاتے ہیں اور اپنے غلط کاموں کا انکار کرنے لگتے ہیں. ما کننا نعمل من سوء, ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے, ہم تو سب اچھا کر رہے تھے. انسان جب زندگی دنیا میں ہوتا ہے اس کو جب بھی یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہا ہے, اور جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو جب بھی وہ یہی جھوٹ بولنے لگتا ہے. ویسے تو تکبر خود ایک جھوٹ ہے, انسان خود کو جو سمجھتا وہ ہے نہیں, سوچ کا جھوٹ, دھوکا. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم, دوسری طرف جب تقوی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی, یہ کیا قرآن ہے جو تم پڑھتے ہو, تو جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قالوا خیرا, خیرا, وہ جواب دیتے ہیں بہترین چیز, بہترین چیز اللہ نے اتاری ہے, قرآن سے بڑھ کر تو کچھ اچھا ہے ہی نہیں. اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے, بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا. دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے, نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں ان کی عین خواہش کے مطابق ہوگا, جیسے جس کی چوائس ہوگی. دنیا میں تو لمٹس ہوتی, آپ اپنی مرضی کا گھر بنانا چاہتے ہیں, سٹی کاؤنسل آپ کو بنانا نہیں دینے تھی, آپ اپنی مرضی سے رنگ لگانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ریسٹرکشن, نقشہ اپنی مرضی سے بعض وقت نہیں بنا سکتے, اور پھر آپ دیکھیں کہ مرضی کا بن بھی جاتا تو کچھ دن کے بعد اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی کہ یہ ٹھیک نہیں بنایا. لیکن وہاں جس وقت جیسے چاہیں تبدیلی بھی ہو سکتی. کذالک یجزی اللہ المتقین, اللہ متقی لوگوں کو یہی جزا دیتا ہے, تقوی والوں کے لیے جزا ہے. ان متقیوں کو, الذین تتوفاہم الملائکہ, جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں تو وہ اس حال میں ہوتے کہ طیبین, پاک صاف ہوتے ہیں. مومن روح پاک جسم میں رہنا چاہتی, اس کی سوچیں پاک ہوتی, اس کی گفتگو پاک ہوتی, اس کے عمل میں پاکیزگی ہوتی. تو مومن کے پاس جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو اس کا جسم, اس کا لباس, اس کی چیزیں پاکیزہ ہوتی. مومن کس طرح پاکیزہ رہتا ہے؟ دیکھیں, پانچ نمازیں جو پڑھنی, آپ ناپاک رہ نہیں سکتے. اب ناپاک ہوتے فوراً آپ کو فکر لگ جاتی کہ میرا لباس ٹھیک ہونا چاہیے, میرا جسم پاک ہونا چاہیے. تو جو اسی روٹین میں رہے گا تو دو نمازوں کے بیچ میں ہی کسی وقت آئیں گے نا فرشتے, تو پھر ان کو پاکیزہ ہی پائیں گے, صاف ستھرا ہی پائیں گے. یقولون سلام علیکم, آ کر سلام کریں گے, السلام علیکم, ادخلوا الجنہ, جنت میں چلو, جنت میں داخل ہو جاؤ, بما کنتم تعملون, بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے رہے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے. اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں, یعنی باقی لوگ جو نہیں مانتے, تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں, پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامن گیر ہو گئیں, اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے, اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں, تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, شیطان کے پھندے میں نہ آنا. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی, پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو, مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا, اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. ایسے لوگوں کے لیے بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے دل کھول دے اور ان کو ہدایت مل جائے. یہ لوگ اللہ کے نام کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. یعنی اتنا یقین ہے ان کو اس بات کا, اٹھائے گا کیوں نہیں, یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. مگر اکثر لوگ جانتے نہیں, بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ واپسی, دوبارہ جی اٹھنا یقینی بات ہے, لازم ہے. کیوں اللہ دوبارہ اٹھانا چاہتا ہے, دوبارہ پیدا کرنا چاہتا ہے؟ کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں, اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان, تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دیں. کیا حکم؟ کہ ہو جا, کن فیکون, تو وہ ہو جاتی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے, اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش وہ جان لیں, کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے, آدمی ہی بھیجے, مرد ہی آئے, جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وہی کیا کرتے تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. اہل ذکر سے مراد یہاں علماء اہل کتاب ہیں. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا, اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح یعنی وضاحت کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی تھی. مراد اس سے کیا ہے؟ کہ قرآن پاک جو کچھ لے کر آیا ہے اس پر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, اور اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اس کی تفسیر اور تشریح کی. مثلا قرآن کہتا ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی عقل سے کیسے اس گتھی کو سلجھا سکتے ہیں کہ نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا کسی ڈکشنری میں دیکھیں گے؟ ہمارے ایک پروفیسر تھے, انہوں نے, ان کے آگے پروفیسر تھے اے جے آربری, جنہوں نے قرآن پاک کا ٹرانسلیشن بھی کیا, تو کیمبرج میں کام کرتے تھے سب. تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن لائبریری میں کام کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ میرے پروفیسر بہت دیر سے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ان کو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وضو کا طریقہ معلوم کر رہا ہوں, وہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے اشارے سے کر کے بتا دیا, تو بات ختم. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں یہ ذمہ داری دے دی جاتی کہ یہ قرآن تو ہے, حدیث کوئی نہیں, تفصیل کوئی نہیں, تشریح کوئی نہیں, عملی مثال کوئی نہیں, اور تم جاؤ اور خود ڈکشنریوں سے پڑھ کے, کتابیں ڈھونڈ کے اس کے اوپر عمل کر لو, تو دیکھیے دنیا کا نقشہ کیا ہوتا. ایک ہی مسجد کے اندر لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے, اگر ہر ایک اپنی خواہش اور اپنی عقل اور اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوتا. کوئی ادھر قبلہ بنا لیتا, کوئی ادھر بنا لیتا, کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا, کس قدر ہڑبونگ ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ, وہ اللہ کی کتاب کو پڑھ کے بھی سناتا ہے, وہ یزکیہم تزکیہ بھی کرتا ہے, وہ یعلمہم الکتاب, اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے. تو تعلیم دینے میں نظری اور عملی دونوں طرح کی ہوتی ہے. والحکمہ, اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے, اور وہ تعلیم زبان سے نہیں بلکہ زیادہ تر عمل سے دی گئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, رسول کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ وضاحت کرے. لیکن کتنی آسانی سے لوگ کہتے ہیں قرآن کو تو مانتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے. کتنی لاعلمی اور جہالت کی بات ہے. کیونکہ قرآن یاد دہانی کے لیے, عمل کے لیے آیا. عمل کرو گے کیسے؟ دنیا میں تو کوئی سائنس سبجیکٹ لیبارٹری کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. پریکٹیکلز کیے جاتے ہیں, ایکسپیرینس کیے جاتے ہیں, جب جا کے آپ کو بات سمجھ آتی. تو یہ تو پوری زندگی کا ایک مینوئل ہے, یہ اس کو کیسے سمجھ لیں گے بغیر اس کے؟ اس کے لیے تو لازمن معلم چاہیے. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالے چل رہے ہیں, اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے, یا ایسے گوشے سے ان پہ عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو. اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے کہ ایک قدم رکھے دوسرا نہ اٹھا سکے, یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو, اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اولم یرو الى ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل والشمائل سجدا للہ وهم داخرون. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے؟ جو دن رات نظر آتی چیزیں نہیں نظر آتی ان کو کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ ہم سایہ کو بطور سایہ کے دیکھتے ہیں اور اللہ نے اس کو سجدے کا ایک انداز بتایا. سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں، اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کر رہے ہیں. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، تو کیا اے انسان تو نہ سر جھکائے گا؟ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے. یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو. اگر دو کی اجازت نہیں تو تین اور زیادہ کی تو ہو ہی نہیں سکتی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ قوموں کے اندر دو خداؤں کا کانسیپٹ تھا، ایک نیکی کا ایک بدی کا، ایک یزدان اور دوسرا اہرمن. اب بھی یہ عقیدہ بعض جگہوں پہ پایا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. اور ایک اور دوسری جگہ سورۃ الانبیاء میں وجہ بھی بتا دی، لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا. اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے زمین پر تو زمین اور آسمان کا نظام بگڑ جاتا، لفسدتا، دونوں کی خرابی ہوتی. بے شک اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے، لہذا تم مجھے سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خالصاً اسی کا دین کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ اف غیر اللہ تتقون. اللہ کا تقویٰ نہیں، اوروں کا تقویٰ. اچھا یہ جو مثال دی نا کہ صرف ایک الہ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں والد کی اتھارٹی پوری نہیں ہوتی، کچھ ماں کے پاس ہے کچھ باپ کے پاس، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ چیزیں انڈیسائیڈڈ رہتی ہیں، جھگڑا ہوتا رہتا ہے. اسی طرح اگر کسی ادارے میں بہت سارے لوگ ڈیسیژن میکرز ہوں، اتھارٹی رکھتے ہوں، تو کبھی معاملات درست نہیں ہوتے، فساد ہوتا ہے، آپس کے تعلقات کی خرابی ہوتی ہے. تو اگر دنیاوی معاملات میں ملٹیپل لیڈرز ہونے کی وجہ سے مشکلات ہوتی ہیں، تو وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے سب سے بہترین مثال ہے. انسانوں پر تو ہم اسے قیاس نہیں کر سکتے، لیکن اگر کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو پھر زمین پہ صرف فساد ہی فساد ہوتا، بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اگر دو لوگ ایک کھانا پکانے کھڑے ہو جائیں نا، یا اگر ایک ڈرائیو کر رہا اور دوسرا انسٹرکشن دینے بیٹھ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی، فساد. اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو. پھر فرمایا، تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو کچھ ملا ہے اسی کی طرف سے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے، اوروں کا بھی شکر گزار ہونے لگتا ہے، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، یعنی بتوں کے نام پر خرچ کرتے ہیں جبکہ بتوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں، سب کچھ ضائع کر رہے ہیں اپنا. خدا کی قسم، ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، خصوصاً اہل عرب، مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے. سبحان اللہ، اور ان کے لیے جو وہ خود چاہیں، اپنے لیے کیا پسند کرتے تھے؟ بیٹے. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد وہ کسی کو کیا منہ دکھائے. سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے، یعنی بیٹی کے ساتھ خود تو یہ سلوک کرتے ہیں اور ویسے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رکھی. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں. وللہ المثل الاعلی، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روح زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، کیونکہ ہر ایک کسی نہ کسی درجے میں خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے نہ ناپسند ہیں، جیسے بیٹیاں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ استغفراللہ، خدا کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پہ کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تو کتاب جہاں عام روزمرہ زندگی کی وضاحتیں کرتی ہے کہ کیسے جینا ہے، کیا کرنا اور کیا نہیں، وہاں اختلافات کی وضاحت بھی کرتی ہے۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین اس کی بدولت جی اٹھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، گوبر اور خون کے بیچ میں سے ایک چیز تم کو پلاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ خالص دودھ، لبنن خالصن،
یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔
انسانوں نے تو اس کو ناخالص کر دیا، لیکن اللہ نے اوریجنلی جہاں پیدا کیا وہاں سے بالکل خالص آتا ہے، نہ اس میں خون کی ملاوٹ ہوتی ہے نہ گوبر کی ملاوٹ۔ حالانکہ جانور جو کچھ کھاتا ہے وہ یا تو گوبر بن جاتا ہے یا پھر خون، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ویسٹ الگ کر دیا، اس کا خون اس جانور کے لیے رکھا اور ہمارے لیے اس میں سے دودھ نکالا، سفید صاف شفاف۔ یعنی انسان سوچ نہیں سکتا نا کہ کس فیکٹری سے کیا نکل کے آ رہا ہے۔ انسانوں نے جو کچھ بنایا ہے اس کو بھی آپ دیکھیے، اور پھر اللہ نے جو کچھ پیدا کیا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں میں سے بھی ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو۔ یعنی ہم تو تمہیں حلال چیز دیتے ہیں، تم اس کو بگاڑ کے حرام کر لیتے ہو۔ اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پہ یہ بات وحی کر دی، شہد کی مکھی کو الہام کر دیا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور بیلوں میں، یعنی اوپر چھتوں پہ چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بناؤ اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس لو اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہو۔ فصلو کی سبالا ربی کی دولولا، اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ شہد کا عمل جو ہے پورا ایک کارخانے کا عمل ہے۔ جب آپ کسی بھی چیز کے لیے کارخانہ لگاتے ہیں، مثلا جوس پیکنگ کی فیکٹری لگاتے ہیں، تو آپ کو کتنے انتظام کرنے پڑتے ہیں؟ آپ اکیلے کر سکتے ہیں وہ کام کہ میں خود ہی فیکٹری لگاؤں گا، خود ہی چلاؤں گا، خود ہی سب کچھ پیک کروں گا اور خود ہی سارے پیسے رکھوں؟ پوری ٹیم چاہیے۔ کیا کیا ہوتا ہے، کون کون ہوتا ہے ٹیم میں؟ مزدوروں سے لے کر ایڈمنسٹریشن سی ای او تک، اور اس کے اوپر مالک بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے بے شمار لوگ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں۔ کسی کو ہائر کیا جا رہا ہے، کسی کو فائر کیا جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، پھر بھی مس مینجمنٹ کی ختم نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑے کارخانوں اور فیکٹریوں کو دیکھیے، کچھ یونین بنا کے بگاڑ کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ شہد کا بننا، اس کے لیے پہلے چھتہ تیار ہوتا ہے، یعنی عمارت بھی خود بناتی ہیں وہ، پھر رس بھی خود لاتی ہیں چوس کے، پھر اس کو اس کے اندر جمع کرتی ہیں، پھر ان کو پنکھا جلتی ہے، پھر اس سے فالتو پانی اڑ جاتا ہے، پھر مٹھاس پیچھے رہ جاتی، پھر اس کو دوبارہ اپنے اندر لے لیتی، پھر اللہ نے ان کے اندر ایسا گلینڈ رکھا ہے کہ جو اس کو کنورٹ کرتا ہے جوس سے شہد میں، پھر وہ دوبارہ چھتے کے اندر پیک کرتی ہیں، ایک ایک ڈراپ ایک ایک خانے میں اور اوپر سے موم بند کر دیتی ہیں، سیل کر کے بھیجتی ہیں. اور یہ کر کون رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی مکھیاں جن کا اپنا سائز دیکھیں، یعنی پوری پیکنگ کے ساتھ ایک چیز تیار کرنا کوئی معمولی کام نہیں، بڑی عقل کی ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ فیکٹریز لگاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کتنی پلاننگ اس سے پہلے کتنا سرمایہ لانا پڑتا ہے، کتنی پلاننگ کرنی پڑتی، کہاں کہاں سے پلانٹس اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، پھر ان کی مینٹیننس اور کیا کچھ. ہم یہاں دیکھیں شاید بن رہا ہے بغیر کسی شور ہنگامے کے، اور پھر کیونکہ کوئی فیکٹری لگ جاتی ہے تو ذرا اسی سڑک پہ باہر جا کے دیکھیے، چھوٹی سی بھی فیکٹری لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تھک تھک ہی نہیں ختم ہوتی. اور یہ مکھیاں خاموشی کے ساتھ دور دراز اڑ کے، اب ذرا ان کو ورکر کی حیثیت سے لائیے، چھوٹے چھوٹے ورکر کہاں اڑے پھرتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ پورا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ اپنی فارماسیوٹیکل میں کوئی دوائی بناتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ مریض شفا یاب ہوگا یا نہیں. اللہ قرآن میں ان مکھیوں کی گارنٹی دیتا ہے کہ جو یہ بناتی ہیں اس میں کیا ہے، فیہ شفاء للناس. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب کوئی دوا تیار ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اوپر لکھا جاتا ہے کہ کس طرح لینی ہے، ڈوز کیا اور پھر اس میں کیا، کس کس مرض کے لیے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے مکھیوں کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے سبق، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون.